الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ فاقہ تھا، تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا کے گھر جاؤ، اگر کچھ ہو تو لے آؤ تو اچھا ہوگا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، سر کا بوسہ لیتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے پیارے ابا جان کے سر مبارک کا بوسہ لیتی تھی. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال کے قریب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی. پھر آپ نے ان کے کان میں کچھ اور فرمایا تو وہ ہنسنے لگی. تو جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ روئی کیوں اور ہنسی کیوں، کیا وجہ تھی اس وقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا، فرمایا کہ روئی تو میں اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تھی، اس لیے میں رونے لگی. اور جیسے کہ میں یہ ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، جب ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت نے ہمیں رونے کی اجازت دی ہے کہ رویا جا سکتا ہے، لیکن شور مچانا منع ہے، جس کو اردو میں بین کرنا کہتے ہیں، نوحہ کرنا، ہائے کیوں مر گئی، ابھی تو اس نے مجھے 7 اپ بھی پلانی تھی، پہلے ہی مر گئی. پھر وقت تو میرا تھا وہ مر گیا، اس طرح کے الٹے سیدھے کلمات، نوحہ کرنا اور بین کرنا، اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے سر کو پیٹنا، اپنے بال نوچنا، یہ سب منع ہے. ان کے منع کے ساتھ رونے کی اجازت ہے. سبحان اس کو منع نہیں فرمایا, رونے کو شریعت نے منع نہیں کیا. لہذا جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, آپ ان کو دفنا رہے تھے اور آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اے ابراہیم میں تمہاری جدائی سے غم زدہ ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا اور آپ کے اس وقت آنسو بھی نکلے. صحابہ کو اس بات پر حیرانی ہوئی, پہاڑوں کے رہنے والے لوگ تھے نا, تو حیرانی ہوئی کہ یہ بچے کا انتقال ہو رہا اور رو رہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچوں سے کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو اس پہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بدوی بدو نے کہا صحابی کہ ہم تو اپنے بچوں سے نہیں کھیلتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے دل میں شفقت ہے, میرے دل میں رحمت ہے. پتہ چلا کہ بچوں سے کھیلنا ہے یہ بھی محبت اور شفقت, شفقت کی چیز ہے. بلکہ اس کھیل میں اگر کبھی بچوں سے کھلا رہا ہو بچے پیشاب بھی کر دے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا بچے کو, نہیں کپڑے بدل لے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ سنت مجھ پر بھی ہوئی ہے, کیونکہ باقی آج کل کے بچے پیشاب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہر وقت پیمپر میں لپٹے رہتے ہیں. یہ تو پوتڑے والے بچوں کا کمال ہوتا ہے جناب. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت کہ آپ بچوں سے کھیلتے تھے. حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے. لہذا ایک مرتبہ آپ نے کندھے پر سوار کیا تو کوئی صحابی کا بھی مجھے نام یاد نہیں, انہوں نے ان سے ہنس کے فرمایا بچوں سے کیا بہترین سواری ہے. غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, ایسے لے کے چلتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے بچوں سے کھیلنا, ان کو بٹھانا, سوار کرنا, ان کے ساتھ کھیل کود, ارے تو محبت کی چیز ہے, شفقت کی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے. تو آپ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے جب انتقال ہوا آپ رو رہے تھے, آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے. تو صحابہ کو اس بات پر بھی حیرانگی ہوئی, تو آپ نے فرمایا یہ وہ شفقت اور محبت ہے اور رحمت ہے میرے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا امت پر احسان ہے اپنے کسی پیارے کے انتقال پر. فرمائے اس رونے کو بھی سنت قرار دے دیا, ورنہ جو لوگ روئے نہیں پھر نتیجہ یہ ہو کہ دل میں اندر غم تو ہوتا ہے نا, گھٹن تو ہے, اس سے نتیجہ یہ ہو کہ دل پر اثر ہوا, رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کا احسان ہے اپنے پیاروں کے انتقال پر رونے کی اجازت دی, البتہ شکوہ کرنے کو منع کیا, بین کرنے کو, نوحہ کرنے کو, اپنے آپ کو پیٹنا, بال نوچنا, سینہ پیٹنا اور ایسی کلمات کہنا کہ ہائے کیوں مر گیا, وقت تو میرا تھا. تو جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے جانا تھا تو اس کو کہے کہ بس اب آپ تیاری کر لیں, میں آپ کا کفن لا رہا ہوں, مجھے ابھی ابھی واٹس ایپ پہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا میسج آیا ہے, نیٹ ورک ٹھیک نہیں چیک کر رہا چل رہا, ورنہ وہ کال بھی کر رہے تھے آئی ایم او پر, ابھی ابھی میسج آیا آپ کی باری آ گئی ہے. تو پھر دیکھے پھر ذرا وہ روئے تو دادا. ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو میرے مرشد ثانی ہیں اور یہ مسجد حضرت نے تعمیر فرمائی ہے, تو حضرت کے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور وہ ٹیلی فون یہ تھا کہ کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک دوست ہے وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ میں بھی قبر میں ساتھ جاؤں گا اور رو رہا ہے, ہم پکڑ لیں اس کو لیکن مان نہیں رہا, وہ کیا کرے حضرت, کوئی دم بتائیے کوئی پانی کیا کریں اس کا. حضرت نے فرمایا کچھ نہیں کرو, اس کو چھوڑ دو, کیا اتر جاؤ قبر میں. حضرت وہ قبر میں جا, فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. بس حضرت نے یہ فرمایا, اب انہوں نے جو ہے کہا اچھا بھائی جاؤ. اس کو کہا جاؤ بھائی تم جاؤ قبر. جیسے ہی آگے بڑھا پھر رک گیا, کسی نے کہا جاؤ نا کہ میں پاگل ہو گیا. تو یہ سب ڈراما ہوتا ہے, یہ رونے کا اور اس طرح کی حرکتیں, یہ سب ڈراما ہوتا ہے کہ بڑی محبت دکھا رہے ہیں اور بڑا, جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے دور ملک سے باہر یا دور شہر سے, ٹیلی فون آتا ہے دفنانا مت میں چہرہ دیکھنا چاہوں گا. اور مزے کی بات ہے چہرہ دیکھنے کے لیے 30 سال کے بعد آ رہے ہیں وہ, یعنی 30 سال زندگی میں کبھی توفیق نہیں کہ چہرہ آ کے دیکھ لیں, مرنے پر یاد آتا ہے سب کو چہرہ دیکھنا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت بھی فرمائی کہ بیٹا میرا سر اور میرا جبڑا پکڑ لینا کہ موت کی سختی سے منہ کھلا نہ رہ جائے. اس لیے آپ دیکھتے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سر کو باندھ دیتے ہیں, یہ وہی سنت ہے. اور فرمائے کہ میرے پاؤں کو سمیٹ دینا, اس لیے آپ دیکھتے ہیں دونوں انگوٹھے بھی باندھ دیتے ہیں. اور مجھے قبلہ رو کر دینا, اس لیے انتقال کے وقت کسی کا وقت قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے اس کے پاس والے کہ اس کو اگر ہو سکے تو اس کا رخ قبلے کی طرف دائیں کروٹ دلا دیں اسے. اگر دائیں کروٹ نہ لینے پر اس کو ہو تو پاؤں قبلے کی طرف کر دیں, اونچا تکیہ لگا دیں, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں اور یاسین شریف پڑھیں اس کے پاس اور کلمہ شریف پڑھیں. تلقین نہیں کریں اس کو, اس کو نہ کہیں کہ تم پڑھو, بلکہ اس کو کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور سے پڑھیں. اور جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جائے, پھر اس کے سر پہ نہیں سوار ہو جاؤ. اور جب اس کا انتقال ہو جائے روح پرواز کر جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اب انتقال کے پاس پہلے تو یہ تھا کہ چلو گھر میں میت ہوتی تھی, ہم نے دیکھا اپنے کہ گھر میں میت ہوتی تھی, چلو دفنانے میں کچھ وقت ہے. بہرحال میں حضرت عمر کی بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا میرا جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا, کیونکہ اگر خیر کی چیز ہے, اگر خیر کی چیز ہے تو مجھے خیر جلدی مل جائے, اور اگر شر کی چیز ہے تو تمہارے سر سے شر جلدی ہٹ جائے. اور فرمایا کہ بیٹا میری قبر کو عام سی قبر بنانا, کیونکہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا مجھ پر اپنا فضل فرمایا تو میری قبر کشادہ ہو جائے گی, اور اگر اللہ تعالی نے اگر میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو وہ قبر مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی, پھر میری پسلیاں ایک قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو حضرت عمر امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو فرمائی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو. تو بہرحال موت کے وقت میں, انتقال کے وقت میں نوحہ, بین, زور زور سے چلا چلا کے رونا, زبان سے شکوے والی کوئی بات نکالنا یہ منع ہے, لیکن ساتھ ہی رونا جس میں آنسو نکلے اس کو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بات پر رونے کی اجازت ہے؟ موت پر نہیں, موت پر رونے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ موت پر حق ہے, ہمارے عقائد میں سے ہے, بلکہ اتنی یقینی چیز ہے کہ کافر کو بھی معلوم ہے مجھے بھی مرنا ہے, اس لیے ان کے ابھی کافن کا بزنس چلتا ہے, وہ بھی اپنے مردوں کے لیے کافن, وہ جو تابوت ہوتے ہیں نا, اس لیے جب پڑوس میں فوجیں اتری تھی نا ساتھ میں تابوت بھی اترے تھے, میں پتا ہے واپس تو جانے ہیں اس میں, تو اس لیے ان کے یہاں یہ بھی بزنس ہوتا ہے, اتنا یقینی ان کو موت پر ہے. تو موت پر رونے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں مرا, یہ مر گیا, اس لیے یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کس بات پر غم منانے کی اجازت ہے, کیوں رونے کی اجازت دی؟ وہ ایک طبعی تعلق, اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنا شوہر, اپنی اولاد, اپنے رشتے دار, کہ جن کے اپنے دوست جن سے ایک طبعی محبت اور تعلق پیدا ہوا, ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک محبت پیدا ہو گئی, اس محبت اس طبعی تعلق کی وجہ سے غم کے منانے کی شریعت نے اجازت دی. سبحان اللہ, کتنی شفقت و رحمت ہے. لیکن وہ بھی صرف تین دن. اب یہ نہیں کہ ہر وقت بیٹھے اسی یاد میں لگے ہیں, گو کہ طبعی تعلق کی وجہ سے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے, رونا آتا ہے, وہ ایک غیر اختیاری چیز ہے, اس لیے تعزیت تین دن کے بعد کو منع کیا, کیونکہ اس کو پھر غم یاد آ جائے گا, اور شریعت کہتی کہ بس اب غم ہو گیا, اب تم اپنے کاموں میں لگو, اور اس بات اس کام میں لگو کہ تمہیں بھی اس کے پاس جانا ہے, اب تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے, اس تیاری میں لگ جاؤ. البتہ عورت کو عدت کا جو چار مہینے دس دن کی اجازت دی, جو چار مہینے کی اجازت ہے عورت کو, یہ اس تعلق کی وجہ سے ہے, اور عورت کا کہ اس کو ایک محبت اور تعلق ہوتا ہے, تو شریعت نے اس کو اتنے دن کی اجازت دی, باقی کسی کو چار مہینے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ, طے کرے حیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی, دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب آپ دیکھیے کیسے تعلق ہے, فرما رہے ہیں یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے. سبحان اللہ, کیسی محبت ہوتا ہے نا, کسی کی گھنٹی بجانے کا انداز, کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ایک انداز ہوتا ہے, اور اگلا سمجھتا ہے, جب محبت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق فرما رہے ہیں، یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے. سبحان اللہ. اور حیران اس بات پر ہوئے کہ یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے ان کے. بیچ میں ایک بات اور یاد آ گئی، دیکھیں جب کسی کے گھر پر جائے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر پر بھی جائے تو ایسے نہیں بھڑم کر کے دروازہ کھول کے گھس جائے، بلکہ سلام کرنا چاہیے. اس کو استیذان بولتے ہیں، یعنی اجازت طلب کرنا اپنے گھر میں بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نامحرم آئی ہوئی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، یا اپنی بیوی بچیاں ہیں گھر میں، بہو ہے گھر میں، تو وہ مرد کی حالت، مرد موجود ہو تو اور حالت ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، تو یہ منع کیا. اس لیے ایسا نہیں کہ چپکے سے داخل ہو، یہ جاسوسوں کی طرح داخل ہونے سے منع کیا گیا، بلکہ سلام کرے زور سے، اور سلام کر کے توقف کرے. یہ نہیں کہ سلام کے دھڑ گھس گئے، ایسا نہیں، بلکہ سلام کر کے ٹھہرے تاکہ نہ محرم ادھر ادھر ہو جائے، یا وہ آواز لگا دیں گے ٹھہرے پردہ ہے تو ٹھہر جائے. یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے. اور اگر کسی اور کے گھر میں جائے، اب یہ تو اب وہ اپنے گھر کا مسئلہ کہ وہاں بھی ایسا نہ ہے، تو دوسرے کے گھر میں ایک تو گھنٹی بجائے ذرا سلیقے سے، اور سلیقے کے معنی یہ کہ درمیانی گھنٹی بجائے، ایسا نہیں کہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیا اب اگلا کوئی اندر بوڑھا بیمار ہے، کوئی گھر میں بیماری ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، نہیں، سارے مردے بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں. یہ بدتہذیبی ہے، خلاف شریعت ہے یہ کام. اور پھر اب آپ سوچیں کہ ایک صحابی اپنے گھر میں تشریف فرما، گھر چھوٹے چھوٹے، ہماری طرح اتنے بڑے گھر نہیں کہ آواز دو تو بھی اندر آواز نہ جائے، اور پھر اندر ٹی وی چل رہا ہے تو باہر والوں کی آواز آئے گی، بس میچ چل رہا ہے تو گھنٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی، اذان کی آواز تو کیا آئے گی. وہ گھر چھوٹے چھوٹے، پنکھوں کا شور نہیں، ایئر کنڈیشن میں نہیں، ایگزاسٹ فین نہیں چل رہا، چھوٹا سا مکان، سلام کی آواز آئی، وہ صحابی خاموش. دوسری مرتبہ سلام کی آواز آئی، وہ صحابی خاموش. تیسری مرتبہ سلام کی آواز آئی، وہ صحابی خاموش. اب دوبارہ سلام کی آواز نہیں آئی. انہیں کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، باہر نکلے تو دیکھا کوئی شخص جا رہا ہے، پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے میرا سلام سنا؟ تو صحابی نے عرض کیا جی میں نے آپ کا سلام سنا. تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ زبان نبوت، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مل رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی، رحمتوں کی، برکتوں کی دعائیں مل رہی تھی. میں نے کہا اگر میں نے جواب دیا تو آپ یہ دعائیں نہ دیں گے. پھر سے لالچ دیکھیے کتنا عجیب. تب آپ نے یہاں یہ مسئلہ بیان فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اجازت تین مرتبہ طلب کی جاتی ہے. اور پھر اگر نہیں ہے تو واپس چلا جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی کھٹکھٹانے کی آواز ہو رہی ہے بے وقت. خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئی. سلام کے بعد آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ اب دیکھیے حیا تھی نا، تو حیا کی وجہ سے کس انداز سے بات کی. تو یہ حیا اچھی چیز ہے، اور یہ حیا گفتگو میں بھی ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں 30 دن سے چولہا نہیں جلا. آپ رونے لگی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کچھ بکریاں آئی ہیں میرے پاس، اگر تم کہو تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، یا وہ 5 کلمات سکھا دوں جو مجھ کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے. اب آپ دیکھیے کیا باپ، کیا والد محترم، کیا صاحبزادی. یہاں تو ایک پیغام ہے، جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہوں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار کیا فرما رہی ہیں کہ مجھے وہی 5 کلمات سکھا دیجئے. اب اپنی بھوک سب ایک طرف، یعنی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ 5 کلمات سکھائے. اول الاولین یعنی اللہ تعالی کی اصلیت پر رہ، پہلو میں سب سے پہلے اللہ آپ کی ذات. آخر الاخرین جو سب سے آخر میں، ان کے سب سے یعنی آپ ہی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، ابدیت اللہ تعالی کی غیر محدود ذات کی طرف. اور صاحب قوت اور متین، ذو القوة المتین، اور راحم المساکین، مسکینوں پر رحم فرمانے والے، اور ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والی ذات، سبحان اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے پوری امت کو یہ خزانہ مل گیا. خوش ہو گئی کیونکہ آخرت کی طلبگار تھی نا، یہ کلمات لیے اب گھر واپس آ گئی، خوشی سے چہرہ تمتما رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، بہت خوش نظر آ رہی ہوں، کیا لے کر آئی ہو؟ تو فرمایا کہ دنیا بھی مل رہی تھی اور آخرت بھی، میں آخرت کو ترجیح کری اور یہ ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کا دن کتنا بہترین دن ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا کائنات کا کتنا بہترین جوڑا. فاقہ آیا تو بیٹی کو کہا جا رہا ہے ابا کے گھر سے کھانا لے آؤ، بھی مانے ہوئے نا، پتا چلا یہ بھی جائز ہے. اس لیے ایک صاحب فاقے ہو رہے تھے، میاں بیوی بیچارے بیٹھے تھے، بیوی نے کہا ہائے بیچارے بچوں کا کیا ہوگا. شوہر نے کہا کہ جس نے کہا کہ ان کو بچوں کو ان کے نانا کے گھر بھیج دو. اچھا میرا کیا ہوگا؟ کہا بیگم تم اپنی ماں کے یہاں چلی جاؤ. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں تو مسکین آدمی ہوں، میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو بہرحال یہ جائز ہے، اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہو کہ وہ داماد بھی حیادار ہو، حیا اور شرم رکھتا ہو. ایسا نہیں کہ بے شرموں کی طرح ہر وقت بس اسی کام میں لگا رہا، اگر اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے سسر کسی کا تگڑا ہو، جب ایسا ہوتا بھی ہے. بہرحال اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس مرد کے لیے بھی حیا اچھی چیز ہے کہ جو مانگنے کو اپنی عادت نہ بنائے، لمبا بہر وقت پسارے رہے، آج اپنی ماں کے یہاں سے لیا، یہ بے شرمی ہے. یہ بھی بہرحال اگر ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی بیٹی کی خبر گیری کرنا، یہ اس حدیث شریف سے پتہ چل گیا. شوہر بھی کہہ سکتا ہے، بیٹی جا کے مانگ بھی سکتی ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بات وہی آئی، اس زمانے میں اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ وہی آؤ گا بچے نانا کے گھر جائیں گے، بیوی ماں کے گھر جائے گی اور یہ خود سسرال جائیں گے. یہ بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے کہ پڑے ایٹھتے رہے، کام کچھ کرے نہیں، بستر کو بڑے پڑے توڑتے رہے اور اس کے بعد کہے کہ جا اپنے ماں کے گھر سے لیا، تیری باپ تیری ماں تو بڑے مالدار ہیں. یہ نظر رکھنا، لالچ یہ کمینی طبیعت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فرمایا، آپ سوچے تصور کریں، حیا دار غیرت والے شخص تھے. لہذا جب وہ آخرت لے کر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے فرمایا کتنا مبارک دن ہے تمہارے لیے. لہذا ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بکریاں تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہو تو تمہیں 5000 بکریاں دے دوں. کتنی؟ 5000. خمسو الف، 5000 بکریاں. یا فرمایا اگر 5000 بکریاں نہیں تو کہو تو تمہیں 5 کلمات سکھا دوں، کیا چاہیے؟ اب دیکھو خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ، شجاع بہادر دلیر، علم کے سر چشمہ، فقہ، یہ جو ہماری فقہ حنفی کی بنیادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود خاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ خاص ان کی، یہ جو ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. لہذا آپ نے، آپ سوچے 5000 بکریاں کوئی کم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے وہ کلمات سکھائے، اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے بخش دیجیے، ووسع لی خلقی، میرے اخلاق میں وسعت عطا فرما، وطیب لی کسبی، مجھے رزق حلال عطا فرما، وقنعنی بما رزقتنی، اور جو آپ مجھے رزق عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت عطا فرما.
ولا تذهب طلبي الى شيء صرفته عني,
اور جو چیز آپ مجھ پر میرے سے پھیر دیں اس کی طلب میرے اندر سے نکال دیجئے. یعنی جو چیز مجھے نہ ملے ہم لوگ تو درپا ہو جاتے نا, زندگی بھر اس کو گاتے پھرتے ہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. سبحان اللہ, یہ پانچ کلمات سکھائے. ایک لالچی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ 5000 بکریاں, بکریاں لے لو وہ تو بعد میں بھی سیکھ لیں گے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ وہ ایک کنجوس تھا تو وہ اپنے بچے کو لے کر کسی سے ملنے گیا, اور تھا بڑا ہوشیار چالاک کنجوس. تو اس نے وہ بچہ چھوٹا سا 3.5-4 سال کا, اس نے کہا یار کہ سنا ہے کہ جو کنجوس کا بیٹا بھی بڑا کنجوس اور چالاک ہوتا ہے. بھائی مجھے کیا پتا, چیک کرتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی توفیاں, دوسرے ہاتھ میں 100 کا نوٹ رکھا, اور بچے سے پوچھا بیٹا کیا چاہیے. اب وہ کنجوس کا بیٹا, وہ چالاک کا بیٹا, اس نے ٹافیاں دیکھی, منہ میں پانی آیا, ادھر نوٹ دیکھا, اس کی آنکھیں چمکنے لگی. آخر دونوں کو بہت دیر تک دیکھتا رہا, پھر کہتا ہے انکل اس کی پڑیا بنا کے دے دیں. یہ تو وہی کام کر سکتا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسالت مقدس, سبحان اللہ, علم و علوم ظاہری اور باطنی کے سر چشمہ ہیں آپ. اس لیے جو ہمارے سلاسل اربعہ, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, جو سلاسل اربعہ ہیں تصوف کے, ان میں سے 3 سلسلوں کا سر چشمہ اور سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے. یعنی سوائے نقشبندی کے چشتی, قادری اور سہروردی, تینوں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کے ارشادات, آپ کی باتیں, پھر آپ کی تربیت یافتہ حضرات کا جو فیض ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور جیسے میں نے حضرت کیا, فقہ حنفی, یہ فقہ ظاہری اور فقہ باطنی, وہ تصوف کا احسان و کیفیت, تعلق ماللہ کے جو سلاسل چلے آ رہے ہیں, وہ روحانی سلسلے چلے آ رہے ہیں, اس کے سر چشمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ. تو کیسے نہ آخرت کو طلب کرنے والے یہ حضرات ہوں گے. تو بہرحال اس کی شریعت نے اجازت دی, لیکن حد میں ہو, لالچی نہ ہو. بازے ہوتے ہیں لالچی, مکار اور لالچی نہ ہو, بس بڑے ہیں تم بھی کرو, اس پر نظر نہ ہو, اس کے مال پر نظر نہ ہو. اس لیے یاد رکھیے کہ بیوی سے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ قرضہ بھی قرضہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اچھے اچھے دیندار ہیں, پہلا تو مسئلہ مہر کا ہے, مہر دیتے نہیں ہیں. ہاں شریعت نے دو مہر کی دو ترقی, معجل مؤجل, معجل بالعین اور مؤجل بالحمزہ, کہ معجل ہے تو فوراً مہر ادا کرنا ہے, اور مؤجل ہے تو اس کے لیے چلو اجازت دی کہ ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے گا تو جس طرح دوسرے قرضے ہیں اسی طرح مہر قرضے میں شمار ہوگا, اس لیے مرد کو اس کو ادا کرنا ہے. یہ معاف کرانے کی نیت اچھی نہیں ہے. اور معاف کرانا اس کو پسند نہیں کیا گیا, ہمارے علماء نے, ہمارے اکابر نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ارے لائٹ تو جلا دو یار, تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے. ہمارے علماء اور ہمارے اکابر چھوڑ دو, ہمارے علماء اور ہمارے اکابر نے اس کو ناپسند کیا, یہ جو معاف کرانا, لیکن اس کو ادا کرنے کی فکر کرے اور ادائیگی کرے. اس لیے کہا کہ مہر اتنا رکھے صرف دکھانے کے لیے. آج کل تو مہر بھی ایک وہ ہے نا اسٹیٹس, بھائی اتنا مہر رکھا ہے. ایک طرف تو یہ حال ہے کہ شہر کے جو لوگ ہیں ان میں مہر میں مقابلے بازی ہوتی ہے, لاکھوں میں رکھتے ہیں,
کہ جی دینا نہیں ہے, اور دوسری طرف کیا حال ہے, دوسری طرف بعض علاقوں میں حال یہ کہ اتنا کم رکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم رکھی ہے اس سے بھی کم. اس سے بھی کم, یہ بھی درست نہیں ہے. جو اس زمانے کے میں خل میں 3,500-4,000 روپے بنتے ہوں گے, ابھی بھی 500-500 روپے پہ مہر پہ شادیاں ہو رہی ہیں جناب. بہرحال تو مہر کی ادائیگی کریں, یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اور پھر ایک یہ نیا تعلق شروع ہو رہا ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیے نکاح کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں, نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, نمبر 2 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخری, نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ دیکھیے ان تینوں آیتوں میں تقویٰ کا ذکر ہے. تینوں آیتوں میں کیا مومنین کو سکھایا جا رہا ہے کہ تقوا اختیار کرو. پتہ چلا ایک نئی زندگی ہے, میاں بیوی نے ساتھ رہنا ہے. دوسروں کے ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں, میاں بیوی تو ہر وقت ساتھ رہنا ہے. اس ہر وقت کے ساتھ رہنے میں تقوا کی ضرورت ہے. جب ساتھ کا ہر وقت ہے تو تقوا بھی کس درجے کا چاہیے. اس لیے تینوں آیتوں میں تقوا سکھایا. کیسا نہیں, نئی نئی شادی ہوئی, اب ہمارے ہاں بے اعتدالی ہوتی ہے. نئی نئی شادی ہوتی ہے نا, خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی گنجائش سے زیادہ ہی. پھر اس کے بعد اب جب ہاتھ تنگ ہونے لگتا ہے کہتے ہیں بیوی منحوس نکلی. ارے بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایسا خرچہ کرے, اپنی حیثیت کی موافقت کرو. اس لیے جانبین سے کوئی ایسا کام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا او کما قال, کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیسی مقابلے بازی ہو رہی ہے, کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے, کیسے مقابلے بازی ہوتی ہے. ایسے ایسے جوڑے بنائے جاتے ہیں اللہ کی پناہ جو صرف ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے. چلو کسی کو گنجائش ہے اچھے کپڑے بنانے کا تو کم سے کم ایسے کپڑے تو بنائے کہ جو بار بار پہن سکے. ایسی ایسی فضولیات اور رسومات, پھر کھانے کا نظام اللہ پناہ میں رکھے, ایسا لگتا ہے کہ سارے بھوکے ندیدے جمع کر لیے. کیا نکاح کا کھانا ہو کیا ولیمے کا کھانا ہو, اللہ معافر ہے. اتنا اسراف ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. اتنا انتظار نہیں ہوتا کہ بھائی وہاں کھانا لے کر دوسری جگہ بیٹھ کے کھا لیں, نہیں کھانا لیا وہیں, ایسا لگتا ہے کہ سارے ندیدے جمع ہو گئے بھوکے. اور سوٹ ٹائی تو ایسے پہن کے آئے تھے کہ بڑے منسٹر کے لیے شاید ان کو آفر ہونے والی ہے. اور یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ جو نے کنٹری مینیجر لگیں گے, یہ تو حال لباس کا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ ان کو کھاتا ہوا دیکھ لیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ان کے سامنے پلیٹیں رکھی ہوئی دیکھ لیں تو پتا چلے گا کہ جیسے کتنے زمانے کے بھوکے ندیدے. اور پھر کھانے کا انداز, ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے بیچارے کو کھانا نہیں ملا. اور وہ پتہ کیوں ہوتا ہے ایسا, اس لیے کہ نوٹ وہ لفافہ دیا ہوتا ہے نا, وہ 500 روپے لفافے میں رکھ کے کہتے ہیں بوفے سسٹم ہے کھاؤ بس. اور پھر ایسے دعوت کو ناپسند فرمایا گیا کہ جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. یہ بھی ہمارے ہیں کہ غریب آئیں گے تو یہ ہماری مجلس کی بدنما داغ ہے, ہماری محفل میں آئیں گے تو. پھر اس کے بعد بہرحال اب ایک پوری ایک زندگی کی چیز چند لمحات میں کیسے پیش کروں میں, تھوڑی سی گفتگو میں. بہرحال اس کے بعد جو زندگی کا آغاز, اب کئی رشتے ہیں, شوہر کا بیوی سے رشتہ,
بیوی کا شوہر سے رشتہ، شوہر کے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ، بیٹے کا اپنے ماں باپ سے رشتہ، بہو کا ساس سسر سے رشتہ، ادھر لڑکی کے ماں باپ ان کا آپس میں، ادھر داماد کا اپنے ساس سسر سے رشتہ. اب ان تمام رشتوں کے اندر تقوی کی ضرورت ہے. پھر میاں بیوی کا آپس کا تعلق، بلکہ اس بات کو منع کیا گیا، صراحت کے ساتھ منع کیا گیا کہ میاں بیوی اپنے جو ان کے آپس کی باتوں کو کسی پر ظاہر کرنا، یہ سخت گناہ ہے، اس کو سخت ناپسند کیا گیا. اب وہ کیا کرتے، اب تو جناب موویاں بن رہی ہیں، موبائل کیمرے آ گئے نا، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، حیا اور شرم کا جنازہ نکل رہا ہے. شریف گھرانے کی بیٹی جس کو ابھی شوہر نے نہیں دیکھا، اس کو کیمرہ مین آ کے جس طریقے سے چاہتا ہے وہ پوز لیتا، بدلتا رہتا ہے. بلکہ اب تو اس میں یہ تماشا ہونے لگا، پتا چلا مجھے کہ ہال کے اندر دلہن کا الگ کمرہ ہوتا ہے، اب وہاں کیمرے مین دو تین لڑکے ہیں اور پوری تمام عورتوں کو باہر نکال دیتے ہیں، صرف دلہن اندر رہ جاتی ہے. اب جناب اس کو کبھی دوپٹہ چھیڑ رہے ہیں، کبھی کپڑے چھیڑ رہے ہیں، کبھی اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، پوری مووی ویڈیو تصویریں اس کی بن رہی ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ہم لوگوں کے لیے کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کسی رنڈی کنجری بے شرم بے حیا لوگ نہیں، اچھے شریف لوگوں کی بات ہے، یہ روادار، حیا دار، عزت دار، یہ ان گھرانوں کی کہانیاں ہیں جن کو شرم نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نامحرم غیروں کے حوالے کر دیا. کہ شریعت نے جس کو منع کیا. اور شادی کیا ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ شادی کی تقریب سے برقع معاف ہو گیا. انا للہ وانا الیہ، کہ جی اتنے اچھے کپڑے پہنے تو اب برقع کیسے پہنے. ان عورتوں کو جن کو برقع پہتے ہوئے کہتے ہیں دم گھٹتا ہے، ان کے سروں پر آپ وہ جو گبل بیل بوٹیوں والا کتنا ہی بھاری دوپٹہ ڈال دیں، بڑے مزے سے عورتیں پھریں گی، اس وقت ان کو گھٹن نہیں ہوگی. برقع پہنتے ہوئے، نقاب لگاتے ہوئے ان کو گھٹن ہوتی ہے، جی ہمارا دم گھٹتا ہے، ہمارا سانس گھٹتا ہے، اس لیے برقع ہم نہیں پہنیں گے. اور ان کے سروں پر آپ ڈال دیجئے، لاد دیجئے. اس لیے ایک بنیا کا قصہ بزرگوں نے نقل کیا، میرے شیخ بھی سناتے تھے. ایک بنیا کچھ حساب کتاب کر رہا تھا، ہندو، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا وہ ایک کلو کا بٹا اٹھا کے لانا. اس نے کہا کہ وہ تو بہت بھاری ہے، مجھ سے نہیں اٹھتا. اس نے کہا چل کوئی بات نہیں، گیا اٹھا کے لے آیا، اپنے حساب کتاب میں لگ گیا. وہ آدھا کلو کا بٹا منگواتا ہے، آدھا کلو کا. کچھ دن کے بعد وہ بنیا مالدار تھا، اس نے کیا کیا، اس کے لیے بڑا قیمتی ہار بنایا، ایک کلو کے قریب، اتنا بھاری بڑا بڑا سا ہار سونے کا. اب اس کو لا کر دیا تو اس کی تو خوشی کے مارے، اس عورت کے تو خوشی کے مارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکے، اور یہ خوشی سے آنکھ بند کر کے بیٹھا، دانت نکال دوں گا تیرے اگر آنکھ بند کرے گا تو. یہ تڑی اس لیے لگائی، یہ خود دوسروں کے دانت نکالتا ہے، اس لیے یہ دھمکی اس کو دی. تو اب اس کے بعد وہ ادھر ادھر جا رہا، بنیا اس کو دیکھ رہا ہے. بہت دیر گزر گئی، جب بہت دیر گزر گئی نا، اس کو آیا، اس نے اٹھائی جوتی، بے تاڑا تاڑا اس کے سر پہ برسائی. اس نے کہا آدھا کلو کا بٹا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور یہ ایک کلو کا سونا پہن کے کیسے چلتی ناچتی پھر رہی ہے. برقع پہننے میں دم گھٹتا ہے، ہم اس میں بن جائے، آپ ان کو لاد دیں. پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ عجیب دوپٹے، جو جن میں کام ہی کام، اتنا بھاری دوپٹہ، کئی کئی کلو بھاری، کہ اگر ایئر لائن میں لے جائیں تو وہ بھی انکار کر دے اتنا وزن کے، جی ایکسس ویٹ ہے. لیکن مزے سے پہن کے گھوم رہی ہیں. تو اب تقوی کی ضرورت ہے اس زندگی میں. میاں بیوی کا تعلق ہے, پھر اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے, ماں کو یہ پڑی ہوتی کہ میرا بیٹا بیوی کے پاس آئے, ایک تو شادی بھی کرنی ہے اس کے پاس بھی نہ جائے, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. پھر بیٹا, پھر ظاہر بات ہے یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ شادی دیر سے کرتے, اس کو بیوی دیر سے ملے گی تو اس کو نہیں چھوڑے گا, تو بھائی وقت پہ شادی کر دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے, اس کی بھی جان چھوٹے, تھکار کے خود ہی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا, وہ کہے گا ماں میری جان چھوڑا اس چڑیل سے. تو یہ بھی اعتدال, یہ بھی آج کل عجیب عجیب باتیں سننے کو سن ملی, شادی کی نہیں تم میرے پاس ہو, عجیب کہانیاں, اللہ کی پناہ. پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت, اچھا پھر باتیں اب کیا کہوں, شادی جب ہوتی ہے اس وقت تو میری بیٹی ہے, میری فلاں ہے, یہ تو ماشاءاللہ ہے, اس کو تو میں گودوں میں پھر اٹھا کے گھوموں گی, یہ تو میں اس کو اپنی بیٹی سے بڑھ کے سے پیار دوں گی. بہ اس نے گھر میں قدم رکھا, پندرہ دس دس دن پندرہ دن گزرے, وہ آنکھیں بدلی کے بس, ادھر وہ بیٹی کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ ماں ہے, شادی کی پہلی رات دن سے پہلی رات سے اس نے اپنا مشن بنایا کہ بیٹے کو لے کے الگ ہونا ہے. اب آپ کس کس پہلو پہ گفتگو کریں, کس کس پہلو پہ کہیں, سیدھی سیدھی بات ہے تقویٰ کی ضرورت ہے, اور اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے. اچھا پھر ہوتا یہ کہ یہ ہمارے ہاں سب میں عام ہے, وہ کیا کہ شادی سے پہلے کیا لڑکے والے کیا لڑکی والے جھوٹ بولنا, باتیں چھپانا, انا للہ و انا الیہ راجعون. لڑکے کی عمر ہو گئی 43 سال, دان نقلی لگائے ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لڑکا تو ابھی بھی کوئی 36 سال کا ہے. پھر اس اوپر سے وہ لڑکی بھی جس کے اس کے بھی نظر کمزور ہو گئی, 38 سال عمر ہو گئی, اس کو بھی ابھی تک 19 سال کا بنایا ہوا ہے, یہ جھوٹ ہے. اب سوچیں جس کی بنیاد اور آغاز اور ابتدا اس جھوٹ پر ہوگی وہ گھر بسے گا؟ ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں, فلاں یہ کماتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے اور وہ. پھر اس کے بعد جب باتیں کھلتی ہیں, پھر اوپر سے شوق ہوتا ہے, لڑکی کو بھی شوق ہوتا ہے, لڑکے کو بھی شوق ہوتا ہے, لڑکی کو بھی شوق ہوتا ہے, وہ اپنے اسکول کالج کے قصے سناتی ہے, یونیورسٹی کے قصے سناتی ہے, اپنے فیس بک کے تماشے سناتی ہے. پھر جب شارٹ ٹائٹ کرتا ہے کہتی یہ تو دقیانوسی ہے, ادھر سے وہ جو شوہر صاحب نے گل کھلائے ہوتے ہیں, جو شوہر صاحب نے گل کھلائے ہوتے ہیں وہ بھی بیوی کی ہمدردی میں وہ سب بتا رہے ہوتے ہیں, اور کہتی اچھا اب میں تجھے ٹھیک کرتی ہوں. تو بہرحال ایک تقوی والی زندگی ہے, اور سب سے بڑی جو کمی کوتاہی ہے, نہ مرد میں تحمل ہے نہ عورت میں تحمل ہے, اللہ معاف کرے, نہ مرد میں تحمل نہ عورت میں تحمل, دونوں ایک دوسرے کو گویا برداشت کرنے کو تیار نہیں, اللہ معاف کرے. ایک تو شادی سے مشکل سے راضی ہوتے ہیں, پہلے تو راضی مشکل سے شادی کے لیے ہوتے ہیں, پھر اوپر سے شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب اگر کوئی اور ایسا بھی تماشا دیکھا, کوئی بچہ 27-28 سال کا, ایک لڑکے نے کیا عمر 27-28 سال, اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میری شادی کر دو, ماں کا سوال سنیے, ماں پوچھی بیٹا تجھے شادی کی کیا ضرورت ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے اس عورت کے لیے, بے شرم جو ایسی بات کہے. اور ماں باپ ہے بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے اس کی وقت پر شادی کی فکر کرنی چاہیے, کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں پہلے لڑکی یونیورسٹی میں جا کر ذرا گل کھلائے, وہ لڑکا بھی اپنی ساری جوانی برباد کرے, اب اس کے بعد ماں کہے بیٹا شادی کر لو, اماں کیا ضرورت ہے, इसलिए एक बेटे एक लड़के ने अपने बाप से कहा ना कि अब्बा मेरी शादी कर दो। उसने कहा मैट्रिक किया है? कहा नहीं मैट्रिक तो नहीं किया। कहा मैट्रिक तो कर क्या बोलेंगे? अच्छा मैट्रिक कर लिया। अब्बा अब तो शादी कर रहे हैं। कहा मैट्रिक की शादी हुई है कुछ इंटर तो कर। उसने ही जिंदगी में इंटर होना है तो इंटर तो कर। अच्छा इंटर कर लिया। कहा अब्बा शादी कर दो। उसने कहा इंटर पास को कौन पूछता है, ग्रेजुएशन तो कर। उसने मेहनत कर ग्रेजुएशन। अब्बा अब तो शादी कर दो। देख अगर अच्छी कुड़ी चाहिए ना लड़की खूबसूरत अच्छी तो मास्टर्स कर ले। उसने कहा अच्छा बाप की बातों में आया मास्टर्स कर लिया। अब मास्टर के जमाना हो गया। अब बाप बेटा एक दिन बैठे उसने पूछा। वो बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। उसने कहा कि बेटा शादी नहीं करनी। उन्होंने कहा अब आप क्या शादी की जरूरत है, तो जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। ये हाल है हम लोगों का कि बुढ़े हो गए। कहा चलो अब बुढ़े हो गए अब तो शादी कर ही ले। फिर ऊपर से सूझती है कि वो है 35 साल का, लड़की चाहिए 16-18 साल की। फिर शादी नहीं होती। हो भी जाती है तो फिर सोचो क्या हाल होगा, वो आगे उसको कैसा नचाएगी वो बेचारा गंजा जिसके मुंह में दांत नहीं पेट में हांत है, चला ठीक नहीं जा रहा। अब वो हर वक्त लड़की के नाज ही उठाता रहेगा, वो भी उसको तिगनी का नाचना चाहेगी। तो हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है, हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है। और वक्त पर माँ बाप को भी इसकी फिक्र करनी चाहिए। ये गुनाह है, कोशिश करें कि वक्त पर अपने बेटों की ये अल्लाह माफ करे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना ये इसकी भी खराबी है। कोई तिजारत करना चाहे उसको तिजारत नहीं करने देते, हालांकि तिजारत में बरकत ज्यादा है। बहरहाल बहुत दुख की चीज ये है कि न लड़के में तहम्मुल न लड़की में तहम्मुल। लड़के को भी सोचना चाहिए, उसके माँ बाप को भी सोचना चाहिए। एक लड़की पराए घर से आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, अगर उसको माँ बाप याद आ रहे हैं तो उसको ये कहना माँ बाप को भूल जाओ, जुल्म नहीं है क्या? जिनके साथ एक जिंदगी गुजरी 16-18-20 साल, अब उनको कहा जा रहा है माँ बाप को भूल जाओ। हर हफ्ते शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप से मिलने की इजाजत दे लड़की को, अपनी बीवी को। ये हर हफ्ते शरीयत ने हक रखा है उनका, ले जाए या माँ बाप मिलने आए, ये उनका शरण हक है, वाजिब है ये। अब उस बच्ची को क्या कहा जाता है, भूल जाओ अपने माँ बाप को। फिर जब वो तिगनी का नाच नचाकर इसको माँ बाप भुलाती ना, कहता हाय मैं उसी वक्त बात मान लेता तो अच्छा था। दादा एक सिख था, एक सिख ने अपने बेटा बैठा था, उसने कहा अब्बा मुझे कोई नसीहत तो कर दे। उसने कहा बेटा मेरी तेरी नसीहत तुझे है कि कभी शादी मत करना, मेरी बात याद रखेगा? उसने कहा अब्बा इतनी याद रखूंगा कि अपने बच्चों को भी समझाऊंगा कि बेटा कभी शादी ना करना। तो बहरहाल ये एक रिश्ता है जिसमें तहम्मुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, उलमा के पास बैठे, अल्लाह ताला हमें फहम अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में सच्चाई अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने करम से हमारे घरों में बरकत फरमाए। और वो जो कलिमात हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाए, या अव्वल अल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन व या दल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन, आप सबने क्या फरमाया था? कहो तो 5 बकरी दे दूं, ये 5 कलिमात जो मुझे जिब्रील अलैहि सलाम से कहा वो सिखा दूं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, हमारी माँ से बढ़कर मोहतरम मुकर्रमा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनके सदके हमें हया और शर्म हमारी औलादों को हमारे घर वालों को, और अल्लाह ताला हम पर अपना फजल फिर मेहरबानी का मार फरमाए। वाखर दुआ।
يا أول الأولين يا ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله ہم سب کو معاف فرما تقوى والی زندگی عطا فرما گناہوں سے حفاظت نصیب فرما اپنی ذات و صفات کی عظمت عطا فرما ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما ہمارے کاموں کو آسان فرما شوہر اور بیویوں میں محبت پیدا فرما ایک دوسرے کا ادب اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما نیک صالح اولاد عطا فرما ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا بڑوں کا باادب بنا چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما یا اللہ ظلم سے حفاظت نصیب فرما اور یا اللہ تعالی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما ہمارے اخلاق میں بلندی عطا فرما رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما قناعت کی دولت عطا فرما اور یا اللہ تعالی رضا بالقضاء عطا فرما اچھے جملہ اچھے اخلاق اچھی صفات عطا فرما ہمارے گھروں میں امن و سکون محبت قائم فرما اور یا اللہ تعالی ہر بری نظر جادو سحر برے اثرات سے گناہوں سے ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما اور یا اللہ تعالیٰ عافیتوں سے مالا مال فرما ہمارے سمل بیٹھو اپنی محبت اپنے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا اخلاقی ترقی دینی ترقی کا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین وضو وغیرہ کر لے بس اذان ہونے میں چند منٹ باقی ہیں اگر وضو کی کسی کی ضرورت ہے تو وضو کر لیجیے